بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. آج بیچ کی دو نشستوں کے بعد ہماری اور آپ کی پھر ملاقات ہے. پچھلے اور اس سے پچھلے اتوار میں کچھ مصروفیات رہی جس کی وجہ سے میں خود حاضر نہ ہو سکا. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اسی طرح خوشیوں کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ، عظمتوں اور محبتوں کے ساتھ بار بار اسی طرح اپنے پیارے گھر کے اندر ملاقات کے مواقع نصیب فرماتے رہیں. اس سلسلے میں اتنی عرض ہے کہ آپ حضرات میں سے بہت سے احباب دور دراز سے بھی تشریف لاتے ہیں، تو الحمدللہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد کا جو یہ سلسلہ حلقہ احباب ہے، تو جتنے بھی حضرات ہم سے بیعت ہو چکے ہیں ان حضرات کے موبائل نمبر تو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو ذمہ دار ساتھی ہیں، جب کبھی کوئی موقع ہوتا ہے کہ درس کا ناغہ رہے یا کوئی رد و بدل یا کوئی تبدیلی، تو وہ بر وقت اپنے تمام احباب کو اتوار کے دن اطلاع دے دیا کرتے ہیں. تو آپ حضرات میں جو ہم سے بیعت نہیں صحیح لیکن دور سے بیان سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اگر اپنی سہولت کے لیے اپنا موبائل نمبر یہاں درج کرا دیں. خواتین بھی بہت سی دور سے تشریف لاتی ہیں، تو وہ اپنے کسی محرم کا نمبر اگر درج کرائیں تاکہ بر وقت کبھی کسی دن مصروفیت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے درس کا ناغہ رہے، تو کم از کم دور سے آنے والے حضرات کو زحمت اٹھانی نہ پڑے. تو یہ اطلاعات اور رابطے کی اب تو آسانی ہے، تو نمبر اگر ہمارے پاس موجود رہے تو اس میں آپ حضرات کو بھی جہاں دوسرے احباب کو اطلاع ملتی ہے، آنے والے دور سے حضرات کو بھی اطلاع بر وقت مل جائے اور وہ آنے کی زحمت گوارا نہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائی، زندگی کے یہ موقع عطا فرمایا ہوا ہے. بہت سے لوگ اس زندگی کو کارآمد بنانے میں لگے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بیکار وقت کو ضائع کر رہے ہیں. پچھلے مضمون میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے اندر ایسا اطمینان، سکون قرار رکھا ہے کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی کو اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اسے سکھ چین اطمینان نصیب فرماتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو وعدے فرمائے ان کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگوں، اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور اٹل ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے. اس لیے کہ شیطان ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو چاہتا ہے، دعوت دیتا ہے انسانوں کو گمراہ کر کے بہکاتا ہے، چاہتا یہ ہے کہ انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنا دے. اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ جو اہل کفر ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، فسق و فجور میں مرتکب ہو جاتے ہیں، تو بے شک وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. لیکن جو صاحب ایمان ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے بہت ہی اجر و ثواب تیار کر رکھے ہیں. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس دنیا میں جب بھیجا، آپ نے اللہ کے بندوں پر محنت فرمائی، ان کی سوچ تبدیل کی، ان کے عقائد درست کیے، کھوئی ہوئی اللہ کی گم شدہ مخلوق کو جو معرفت گم ہو چکی تھی وہ معرفت ان کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندوں کو ملایا، اور آپ کے ذمہ جو تربیت کی ذمہ داری عائد کی گئی تھی تو آپ نے اللہ کے بندوں کا تزکیہ فرمایا، ان کے دلوں کو برائیوں سے عیوب سے پاک و صاف فرما کر ایسا پاکیزہ بنا دیا کہ وہی لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے آج وہی آپس میں بھائی بھائی بن بیٹھے، اللہ پاک نے ان کے بھائی ہونے کی وہ قربانیاں قرآن کریم میں بھی اتار دی کہ خود بھوکے رہ کر اپنے بھائی کا پیٹ بھرنے کے اندر فخر محسوس کیا کرتے تھے، کہاں تو وہ خون کے پیاسے تھے، کہاں وہ نوبت بھی آئی کہ جب بھائی چارے کے رشتے قائم کیے جا رہے تھے تو یہاں تک بھی نوبت آئی کہ آفر کی اور پیشکش کی کہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو بیوی تم چاہو میں اس کو طلاق دے دوں تاکہ تم اس کو اپنی بیوی بنا لو، یہاں تک بھی نوبتیں آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اچھے انسان تیار کیے گئے، ایک پاکیزہ معاشرے نے جنم لیا، اس معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کی تربیت کی، ایسے پاکیزہ اخلاق ان کو عطا فرمائے جس کے ذریعے سے پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا۔ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، گھر بار کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے عروج پر چلا جائے، لیکن اگر خود انسان انسان نہ بنے تو پھر معاشرے کے اندر خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان حقیقی معنی میں انسان بن جائے، جو ذمہ داری اس کے اوپر عائد کی گئی ہے وہ اس کو جان لے، تو پھر ایک انسان کے اچھے بن جانے سے گھر بھی اچھا بنتا ہے، معاشرہ بھی اچھا بنتا ہے، پوری کی پوری قومیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ پورا عرب کا معاشرہ جو دشمنیوں پر مبنی تھا دوستی پر اور بھائی چارے پر قائم ہو گیا۔ اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے بڑی دولت دی وہ دین کی دولت تھی۔ دین اسلام اللہ پاک نے ایسا دستور اور ایسا مذہب عطا فرمایا، ایسی پیاری سوچ عطا فرمائی کہ جو بھی اس کو اپنائے گا کامیاب ہو جائے گا، دنیا کے اندر بھی سکھ چین پائے گا، آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو راحت اور آرام عطا فرمائیں گے۔ یہ دین ایسی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کا بدل اس دنیا میں دینے کے بجائے آخرت میں رکھا ہے، چونکہ دنیا اس کے اندر اتنی وسعت ہی نہیں کہ وہ دین کا بدلہ اپنے اندر لے سکے۔ یہ دین اتنی قیمتی چیز اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، کہ جس کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو بھی اس دین کو اپنائے گا دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ وہ آخرت کہ جس کی وسعت اللہ پاک نے اتنی رکھی، جس کے بارے میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صرف ایک کوڑا جنت میں اگر رکھا جائے تو کوڑا جتنی جگہ زمین پر گھیرتا ہے اس کوڑے کے بقدر جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، کہ اس کے سامنے یہ پوری دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں یہ سب اس کے سامنے ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دین کا اصل بدل آخرت کے لیے رکھا اور آخرت کو اتنا وسیع ترین بنایا کہ جو انسان کے تصور سے بالا تر ہے۔ ہم اور آپ چونکہ ابھی اس دنیا کے اندر ہیں تو آخرت کا تصور قائم نہیں کر سکتے، جس طرح رحم مادر کے اندر جب بچہ موجود ہوتا ہے تو وہی رحم مادر اس کی کل کائنات ہے، اگر اس وقت اس کو آگاہ کیا جائے، خبر دی جائے کہ تم آگے ایسے جہاں میں جانے والے ہو جو بہت ہی وسیع ہے، عریض ہے، بلند و بالا، اس کے اندر آسمان ہیں، زمینیں ہیں، وسعتیں ہیں، اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے دریا اور سمندر ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، تو وہ بچہ رحم مادر کی دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والا اتنی وسعتوں کو سمجھے گا شاید یہ جھوٹ ہے، لیکن دنیا میں آ جانے کے بعد وہ کھلے مشاہدہ دیکھتا ہے کہ دنیا اتنی ہی وسیع ہے کہ جس دنیا کو عبور کرنا بھی انسان کے بس میں نہیں۔ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو آگاہ کر دیا گیا کہ تمہاری آنکھ بند ہو جانے کے بعد آخرت کو جو جہاں آ رہا ہے وہاں پر جو تمہیں ملیں گی وسعتیں، جو اس کی طوالت ہوگی، جو اس کی وسعتیں ہوں گی، اس کا انسان اس دنیا میں جب تصور کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کو ایک اچمبا معلوم ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کے کان کی لو اور گردن کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، فرمایا کہ 700 سال تک کا مسافت کا فاصلہ اس کی کان کی لو اور گردن کے درمیان تک ہے. اگر تیز ترین شہ سوار 700 سال تک اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے تو وہ فرشتہ جو عرش اعظم کو اٹھانے والا ہے اس کی کان کی لو اور گردن کا فاصلہ 700 سال میں طے کرے گا. تو اللہ پاک نے آخرت کو بہت ہی زیادہ وسیع اور عریض رکھا، اتنا بلند و بالا رکھا کہ جو ہمارے تصور سے باہر ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ اللہ پاک نے جنت کو ایسا تیار فرمایا نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی دل پر اس کی گمان اور کھٹک گزر سکتی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم اور آپ جن ممالک کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ان کے بارے میں سن سن کر ایک تصور قائم کرتے ہیں، لیکن جب حقیقت میں اس ملک کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے تصور سے بالکل برعکس نکلتا ہے. تو آخرت تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے مقام رضا تیار کیے ہیں، تو اس کا تصور جو انسان قائم کرتا ہے وہ انہی دنیا کے نقشوں کے مطابق قائم کرتا ہے کہ شاید جنت کے درخت بھی اسی طرح ہوں گے، جنت کے پھل بھی اسی طرح ہوں گے، جنت کے سبززار بھی اسی انداز کے ہوں گے، وہاں کی نہریں اسی طرح کی ہوں گی. حالانکہ جب وہاں انسان پہنچے گا تو جب کھلی آنکھوں مشاہدہ کرے گا تو وہ تصور سے بالا تر پائے گا. تو اس دین کی اصل جو اللہ پاک نے نعمت رکھی، اس نعمت کا بدل اللہ پاک نے آخرت میں رکھا جو بہت ہی زیادہ وسعتوں کے ساتھ انسانوں کو ملنے والا ہے. اور اس نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے وہاں کے جو ثمرات رکھے ایسے رکھے کہ جو نہ ختم ہونے والے، لا زوال، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دنیا کے اندر تو انسان کو نعمت ملتی ہے، مال و دولت مل گیا، عزت و شہرت مل گئی اور نعمتوں کی فرمانی ہو گئی، لیکن پھر بھی ان کے زوال کا خطرہ رہتا ہے. جوانی ملی تو وہ بھی ڈھل جائے گی، صحت ملی وہ بھی ختم ہو جائے گی، مال ملا چوری کا خطرہ، ڈکے کا خطرہ، کم ہونے کا خطرہ، گم ہونے کا خطرہ، یا اسی طرح بالکل ختم ہونے کا خطرہ، ہر نعمت کے پیچھے اس کے زوال کے خطرات منڈلاتے رہتے ہیں. لیکن آخرت اللہ پاک نے ایسی رکھی کہ جہاں کہیں کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، نہ ماضی کے اندر نہ استقبال کے اندر، مستقبل بھی پر امن، ماضی بھی پر سکون. اسی لیے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ مقام تو ایسا ہے کہ جہاں نہ تو آئندہ آنے کا کوئی خوف اور خطرہ، نہ گزرے ہوئے پر کوئی غم. گزرے ہوا بھی انسان جب سوچے گا تو خوشی محسوس کرے گا، آئندہ آنے والے حالات کے اندر بھی وہ نہایت پرسکون ہوگا. ایسا آخرت کا مقام اللہ پاک نے تیار فرمایا، اور اسی مقام کے اندر اللہ پاک نے بندوں کو اس دین کا بدل عطا فرمانے کے فیصلے فرمائے. کیونکہ دین عظیم نعمت ہے، اس کے بدلے اللہ پاک نے جو رکھے وہ بھی بہت عظیم، تو اس کے لیے اللہ پاک نے جو مقام رکھا، جو جہاں رکھا، وہ بھی بہت وسعتوں والا، بہت ہی فراخی والا، اور وہاں کی نعمتیں بھی بہت ہی عظمتوں والی، دوام والی، لا زوال، سدا بہار نعمتیں اللہ پاک نے رکھی. ان دین کو اور دین کے تمام احکام کو اپنانے والے کے لیے اللہ پاک نے اتنی بشارت ضرور دی کہ جو دین کو صحیح معنوں میں اپنائے گا تو ہم اس کو اصل ثمرہ، اصل بدل تو آخرت میں دیں گے، لیکن اس دین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم دین کو اپنانے والے کے لیے اسی دنیا کے اندر ایسی چین اور سکون کی زندگی نصیب فرمائیں گے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی جنت کے ذائقے محسوس کرنے لگے گا. کیونکہ اللہ پاک کی مرضیات کے مطابق بندہ جب چلتا ہے تو وہی رب ذوالجلال جو آخرت میں اس کو نوازنے والے ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کو اس انداز سے نوازتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ چین، سکون اور حلاوت والی اور لذت والی زندگی اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں، عارفین کاملین ہیں، وہ اللہ تعالی کے دین کو جب صحیح معنوں میں اپناتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس دین کے اندر وہ حلاوت ہے، وہ لذت ہے. اللہ اللہ اینچ شیری است نام، شیر و شکر بھی شود جانم تمام. اللہ کا نام لے لے کر حقیقت ان حضرات کو حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ لفظ اللہ کو زبان پر لیتے ہیں تو پورے وجود کے اندر مٹھاس محسوس ہونے لگتا ہے. حضرات عارفین یہی فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دینداری کے اندر جو چین اور سکون رکھا، جو حلاوت اور لذت رکھی، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کتنی حلاوت، کتنا مٹھاس، کتنا سرور، کیا لذتیں اور کتنا سکون ہے، تو وہ ننگی تلواریں لے کر ہم سے جنگ پر آمادہ ہو جائیں کہ وہ یہ چین اور سکون ہم سے چھین لیں. لیکن انہیں کیا معلوم کہ مال و دولت کے خزانے ان کے پاس، ہر طرح کے کر و فر ان کے پاس، لیکن وہ نعمت جو اصل اللہ پاک نے دینداری کے اندر رکھی، جو اللہ پاک دین والوں ہی کو عطا فرماتے ہیں، یہ وہی لوگ محسوس کر پاتے ہیں کہ دین اپنانے کے اندر اللہ پاک نے کس قدر مٹھاس، کس قدر اپنائیت، کس قدر سکون اور چین کی زندگی، اور جیتے جی انسان جنت کے مزے اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتا ہے. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو حاکم وقت نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا. تو قید ہو کر تو انسان گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سفارشیں کراتا ہے اور قید سے خلاصی کے لیے تعلقات استعمال کرتا ہے. آپ قید ہو کر خوش ہونے لگے، فرمانے لگے کہ چلو چین اور سکون سے، یکسوئی اور تنہائی کے اندر اب میں اپنی دل کی جنت کے مزے لوٹوں گا. بہار تھا، آزاد تھا، تو لوگ میری تنہائی میں خلل ڈالا کرتے تھے اور میری اس لذت کے اندر، لطف اندوزی کے اندر وہ خلل ڈال کر حائل ہو جایا کرتے تھے، اور اب تو اللہ پاک نے مجھے یکسوئی کا ماحول عطا فرما دیا، تو اپنی دل کی دنیا کے جنت سے مزے لوٹوں گا، تنہائی کے اندر مزے سے زندگی بسر کروں گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ملتی ہے وہی اس چیز کو بھانپتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر کوئی بستی والے ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف حاصل کر لیں اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کریں، ہم زمین اور آسمان کے خزانے ان کے اوپر کھول دیتے ہیں، ہر طرف سے وہ برکتیں ہی برکتیں محسوس کریں گے. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان کی برکتیں ان کو ہم عطا فرماتے ہیں. شرط یہ ہے ایمان حقیقت میں ایمان ہو، تقوی حقیقت میں تقوی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بشرط یہ کہ وہ ہوا مؤمن، صاحب ایمان ہے، اخلاص کے ساتھ نیک عمل کیا کسی بھی مرد نے، کسی بھی عورت نے، فرمایا کہ اس کے بدلے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہت ہی زیادہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. دینداری اور دین کو اپنانے میں اللہ پاک اسی دنیا کی زندگی کو ایسا پاکیزہ بنا دیتے ہیں، پر مسرت، پر سکون بنا دیتے ہیں، پر لطف بنا دیتے ہیں، اور ایسا خیر و برکت سے لبریز بنا دیتے ہیں کہ انسان جیتے جی جنت کے مزے محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سچے، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے، اللہ کے پیارے رسول حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ کی بتائے ہوئے سارے وعدے سچے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان وعدوں کو دل و جان سے اپنانے والا اسی معیار پر اپنائے جس معیار پر وہ وعدہ دیا گیا ہے. طبیب نسخہ تجویز کرے اور وہ بتا دے کہ یہ نسخہ بہت ہی زیادہ کارگر ہے، مجرب ہے، تیر بہدف ہے، اس کو آپ پر وقت استعمال کرنا، یقیناً آپ کو شفا ہوگی. انسان اگر اس نسخے پر اسی انداز سے عمل پیرا ہو جس انداز سے اس کو بتایا گیا، تو یقیناً اس کے نتائج اسی انداز سے مرتب ہوں گے. لیکن طبیب نے تو اس کو بتایا کہ یہ دوا صبح اتنی مقدار میں لینی ہے، دوپہر میں اتنی، اتنا وقفہ کر کے شام میں اتنی، اور رات کو یہ، لیکن یہ اپنی مرضی چلا رہا ہے، الٹ پلٹ کھا رہا ہے اپنی منشا کے مطابق، تو ممکن ہے کہ وہ دوا وہ اثر نہ کرے جس دوا کے اس انداز کے اندر جو اس نے اثر بتایا تھا، جو ترتیب کے اندر اس نے اس کا تاثیر بتائی تھی. وجہ یہ ہے کہ اس نسخے کے اندر رد و بدل کر دی گئی، نسخہ وہی ہے لیکن اپنی مرضی سے استعمال کیا جا رہا ہے، دواؤں میں کمی بیشی کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر الزام لگایا جائے طبیب پر کہ آپ کی دوا کے اندر تاثیر نہیں، نسخہ استعمال کیا مجھے فائدہ نہ ہوا. تو بے شک نسخہ استعمال کیا لیکن اگڑم شگڑم اپنی مرضی کے مطابق خلط مل کر کے کھاتا گیا، اور جو تقاضے تھے اس کے مطابق اس کو استعمال نہیں کیا، تو اگر نتیجہ مرتب نہ ہو تو قصور وار طبیب ہونے کے بجائے خود مریض ہے. یہی حال دین اسلام کا ہے کہ اللہ پاک نے وعدے رکھے، بشارتیں رکھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں رکھی دین ایمان کو اپنانے والوں کے لیے اور اچھے اخلاق اپنانے والوں کے لیے، نیک اعمال کو اپنانے والوں کے لیے بشارتیں رکھی۔ اب ان بشارتوں کو، ان اعمال کو جس انداز سے اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ان کو اسی ڈھنگ سے، اسی رنگ سے اپنایا جائے، 100% یقین کامل کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک ضرور بھی ضرور اپنے وعدے کے اندر سچے، اللہ کے رسول سچے، اللہ پاک نے جو وعدے کیے وہ وعدے سارے سچے، جیتے جاگتے انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا کہ وہ ثمرات بھی اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ ایک انسان حقیقت میں مومن مسلمان ہو، ایمان دل کی گہرائی سے لایا ہو، اعمال صالحہ صحیح اخلاص کے جذبوں کے ساتھ کرے اور پھر اس کو بے چین زندگی ملے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا کلام سچا، اللہ کا وعدہ سچا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ہم ضرور بھی ضرور۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں شروع میں بھی تاکید کے الفاظ ہیں، آخر میں بھی تاکید کے الفاظ ہیں، لام تاکید کا، نون تاکید کا، فلنحیینہ، ہم ضرور بھی ضرور اس کو پرسکون، چین بھری، اطمینان بھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس نسخے کو صحیح استعمال کیا جائے، اعمال صالحہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دل میں صحیح انداز سے ہو، اس کی محبت سے سرشار ہو کر عبادت کی جائے، تو ہر عمل اپنے اندر ضرور بھی ضرور تاثیر رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ بستی والے اگر ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، زمین اور آسمان کی ساری برکتیں ان کے لیے ہم کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ تقوی کے بارے میں فرما دیا، جو تقوی اختیار کرے گا ساری مشکلات اس کی ختم کر کے رکھ دیں گے، وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو۔ اب ایک انسان تقوی تو اختیار کرے نا اور سوچے یہ کہ میرے اوپر بھی اسی طرح وسعت کے دروازے کھل جائیں، مشکلات ختم ہو جائیں، اور ایک اللہ کے متقی بندے کو دیکھ کر اس کے ساتھ وہ حسد میں مبتلا ہو جائے کہ یہ تو نعمتوں کے اندر، فراوانیوں کے اندر ہے اور میں بے چینی اور پریشانیوں کے اندر ہوں۔ دونوں کے نسخوں کے اندر فرق ہے۔ اس متقی نے تقوی کو دل و جان سے اپنا لیا، اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی مرضیات کے مطابق جی رہا ہے، تو اللہ پاک نے اس کو پرسکون زندگی بھی دے رکھی ہے اور اس کے والی وارث بن گئے، اس کی کفالت کی ذمہ داریاں لے لی، چین اور سکون کے ساتھ ساتھ اس کے تمام کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اللہ پاک خود لے لیتے ہیں۔ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، یہ تقوی کی صفت اللہ پاک نے عام رکھی، جو بھی مومن مسلمان بندہ تقوی کو اپنائے گا اللہ پاک وہاں سے اس کی روزی کا انتظام کریں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس تقوی کو صحیح نہج پر اختیار کیا جائے، ڈر اور خوف صحیح انداز میں اپنایا جائے، بندہ اللہ تعالیٰ کا بن کر دیکھے۔ یہ چیزیں بہت زیادہ مشاہدے میں آتی ہیں سرزمین حرمین شریفین کے اندر، حج کے اوپر یا عمرے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار بلائے، وہاں کی زیارت سے بار بار ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرمائے۔ تو وہاں جب انسان پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہیں سے پاک و صاف ہو کر جاتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ میں ہر وقت اللہ کا دربار، اللہ کا دیدار، اس کے آس پاس چکر، دیوانہ وار عبادت کرتے کرتے انسان اتنا دھلا دھلایا، صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ وہاں گناہ کا تصور نہیں آتا۔ ہر طرح سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آیا ہوا ہوں، ڈرا سہما رہتا ہے کہیں مجھ سے کوئی بیعت بھی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، اس کے سامنے یہ نظریہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے اندر موجود ہوں، کہیں مجھ سے کوئی بیعت بھی گستاخی نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مجھ سے رنجیدہ ہو جائے اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ تو وہاں بھی بڑے احتیاط کے ساتھ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود شریف زبان پر ہے اور عبادات کے اندر دماغ ہے۔ یہاں رہتے ہوئے اگرچہ وہ عبادات کے اندر کوتاہی کر جاتا ہے، لیکن وہاں تہجد بھی وقت پر پڑھ رہا ہے، نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، پاکیزگی اپنایا ہوا ہے۔ تو چند دن ہوتے ہیں، عمرہ ہے تو 15-20 دن، مہینہ حج ہے تو 20-30-40 دن۔ اس دورانیے کے اندر جو کہ انسان دھل دھلا کر صاف ستھرا ہو چکا ہے، تقوی کا پیکر بنا ہوا ہے، وہاں مومن مسلمان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ دل میں کوئی آرزو پیدا ہوئی، اللہ پاک غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں۔ دل میں تمنا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام کر دیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ پاک دنیا میں دکھاتے ہیں کہ اس وقت تم متقی بن چکے ہو، گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہے ہو۔ بہت سے لوگ اس چیز کو محسوس کر کے باقاعدہ کہتے بھی ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں کہ مکہ مدینہ جنت نظیر ہے، کہ جنت میں جو خواہش کی جائے گی پوری ہو جائے گی، مکہ مدینہ کے اندر بھی جو خواہش کی اللہ تعالی نے پوری کرا دی، کوئی بھی وہاں سے حسرت لے کر نہیں لوٹتا. تو اس میں دونوں پہلو ہیں، ایک طرف تو ان مقامات مقدسہ کا اپنا بابرکت خطہ ہونا، کہ اللہ پاک نے ان کو بقع نور بنایا، ہر لمحے ہر آن اللہ پاک کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ جنت ہی ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اللہ پاک نے زمین میں اتار دیا. حقیقت میں اللہ پاک نے جنت بنایا، لیکن دوسری طرف ایک مومن مسلمان بھی وہاں چونکہ بڑا پاک و صاف اور دھلا دھلایا زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو متقی بنا ہوا ہوتا ہے، تقوی کے اعلی معیار پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، دل دماغ میں کوئی خواہش آئی، کوئی چاہت پیدا ہوئی، کچھ کسی بھی ضرورت کے لیے اللہ پاک جیب سے انتظام فرما دیتے ہیں. تو تقوی اپنانے والا جس طرح وہاں متقی بن کے مشاہدہ کرتا ہے، روح زمین پر جہاں کہیں بستا ہو رہتا ہو تقوی کی صفت کو اپنا لے، اللہ کا دوست بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دوست بن جاتے ہیں، اور پھر بندے کی ساری ضروریات ساری مشکلات ختم فرما کر اس کو راضی رکھتے ہیں. اور پھر بندہ مشکلات کے اندر بھی گھرا ہوا ہو تو پریشان نہیں ہوتا، سہارا اس کو معلوم ہے کہ مأوی اور ملجا میرا رب ذوالجلال کی ذات ہے، اس کو میں نے پکڑا ہوا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اس رسی کو جب مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اب ڈر کس بات کا ہے؟ نہ ڈوبنے کا خطرہ، نہ ہلاکت کا خطرہ، نہ موت کا خطرہ، نہ زندگی کے خطرے. جب اس رب ذوالجلال کی رسی ہاتھ میں آ گئی، اب کوئی خوف نہ رہا، کوئی خطرہ نہ رہا. تو اللہ پاک نے پرسکون زندگی رکھی اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے، متقی بندوں کے لیے. ساتھ ساتھ فرمایا کہ اپنے نفس کو بھی مطمئن کرو. یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نفس امارہ، گناہ کی طرف برغلانے والا، گناہ کی طرف لے جانے والا، گناہ کے اوپر ابھارنے والا. ایک نفس ہوتا ہے لوامہ، جو گناہ ہو جائے تو ملامت کرتا ہے کہ تو نے اچھا نہ کیا، بہت برا کیا تو نے یہ کام کر لیا، ملامت کرتا ہے. یہاں تک انسان نادم ہو کر رو پڑتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آنسو گرا کر اپنے گناہ دھلا لیتا ہے. ایک نفس مطمئنہ، وہ نہ تو گناہ کرتا ہے نہ گناہ پر ابھارتا ہے، وہ اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے دھل دھلا کر، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے اندر اتنا ڈوب کر چلتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. تو وہ نفس مطمئنہ ہے، اطمینان بھری زندگی جس طرح ہے، پرسکون زندگی، تو وہ انسان کی ذات اور اس کا نفس وہ بھی بالکل مطمئن ہے، پرسکون ہے، چین اور سکون اس کو مل جاتا ہے. اللہ پاک کی معیت، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. اس نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کا ایک بہت ہی بہترین اور کارگر نسخہ وہ ہے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی صلاحیت انسان اپنے اندر پیدا کر لے. اپنے رب کو رب مان لیا، اپنے مالک کو مالک مان لیا، وہ رب میرا رب ہے، وہی میرا رازق، وہی میرا مالک، وہی میرا خالق، وہی میرا سب کچھ کرنے والا. والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر بنانے والا سب کچھ وہی میرا، اسی کو مأوی اور ملجا بنا لیا. اور اس کے فیصلوں کو دل و جان سے اپنانے کو انسان اپنا گویا کہ شعار بنا لے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے خوشی کا فیصلہ آئے تو بس رو چشم، کوئی غمی کا فیصلہ آئے تو بس رو چشم، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں ہیں آپ راضی. یہ جملہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ نے اپنی ڈائری کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کے اندر آپ نے اپنی وصیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ کرنا، اور سارے معاملات کی صفائی ستھرائی اور سارے اس میں وصیت اور نصیحتیں لکھی ہیں. اور بعد کے اندر زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی جامع اصول ہمیں عنایت فرما کر چلے گئے. تو اسی میں جہاں انتقال کا تذکرہ فرمانے لگے کہ جب مشیت الہی ہو جائے اور اللہ کا فیصلہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ فیصلہ نافذ ہو جائے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو ایک نصیحت تو یہ بھی فرمائی کہ میں اپنی آل اولاد کو اور اہلیہ محترمہ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کم از کم دو رکعت میری طرف سے شکرانے کے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینا کہ جب میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اور
دیگر بھی تمام معاملات اس میں صاف ستھرے لکھے ہوئے تھے کہ سنت کے مطابق تمام کام کیے جائیں، ساری وصیتیں، ساری نصیحتیں. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد کا سانحہ ارتحال بالکل تازہ تازہ سامنے غسل کی تیاریاں تھی اور ہاتھ میں ڈائری تھی. اس ڈائری کے اندر جب وہ پڑھ رہا تھا وہ عبارت اور تحریر، بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انتقال کر جانے کے بعد بھی حضرت اقدس گفتگو فرما رہے ہوں. بالکل وہ تحریر سامنے تر و تازہ تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس طرح کرنا، اس طرح کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا، صبر و تحمل سے کام لینا، رجوع اللہ رکھنا اور اس طرح کرنا، اپنی والدہ کا خیال رکھنا. یہ تمام چیزیں ایسی تھی کہ انسان یوں محسوس کرتا تھا جیسے انتقال کے بعد بھی کوئی گفتگو ہو رہی. اسی کے اندر یہ جملہ بھی تھا کہ راضی ہیں ہم اسی میں جس میں ہیں آپ راضی، کہ بندہ اپنے آپ کو اس درجے میں لے جائے کہ جہاں وہ رضا بالقضا پر پہنچ جائے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر راضی رہنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ بندے کے لیے سراسر اس کے فائدے میں ہوتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اللہ تعالی جو ماں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والے، ماں سے زیادہ بڑھ کر شفقت کرنے والے، ارحم الراحمین، تمام کے تمام مہربانوں کے اندر سب سے زیادہ مہربان ذات ہے تو وہ اکرم الاکرمین کی ہے، ارحم الراحمین کی ہے. اس ذات نے انسانوں کو خود بنایا اور خاص کر حضرت انسان کی تخلیق تو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے کی اور مخلوقات کے لیے تو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب بھی تیرے رب نے کچھ فیصلہ کا ارادہ کیا، کچھ بنانا چاہا تو کہا کہ ہو جا، وہ ہو گئی. لیکن حضرت انسان کو اللہ پاک نے بڑی شان بان کے ساتھ بنایا، اس کی تخلیق سے پہلے ہی اس کے تذکرے اور چرچے فرشتوں کے سامنے فرما دیے. عظمتوں والی مخلوق بما خلقت بیدی، جس کو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اے ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ کسی بھی مخلوق کو اللہ پاک نے مسجود نہیں بنایا، حضرت انسان کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اس کو مسجود ملائکہ بنایا، اس کو محور اور مدار بنا کر تمام فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. یہ وہ مخلوق عظیم رتبے والی، عظیم مقام والی، اس مخلوق کو اللہ پاک نے اتنا نوازا، اپنے ہاتھوں سے بنا کر تیار کیا، ایسی عظمت شان بخشی کہ اس کو اللہ پاک نے قوت گویائی بھی عطا فرمائی، فہم و فراست عطا فرمائی، اظہار معافی ضمیر کا ملکہ اس کو عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک نے اس کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا. الرحمن علم القرآن، اپنا کلام اللہ پاک نے انسان کو سکھا دیا. وہ انسان جو اس چھوٹی سی زمان کے ٹکڑے سے اللہ کے کلام فر فر پڑا کرتا ہے، حالانکہ وہ رب ذوالجلال اتنی عظیم ذات ہے تو اس کا کلام بھی کتنا بھاری بھرکم. فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس قرآن کو اگر پہاڑ پر اتارتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کے ڈر اور خوف اور خشیت سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن انا عرضنا الامانه، ہم نے اس زمین اور آسمان کے اوپر امانت کو پیش کیا، فابین ان يحملنها، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا، وحملها الانسان، انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا. تو یہ انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں، عظیم مخلوق ہے. اللہ پاک نے اس کو بہت ہی عظمتوں کے ساتھ بنایا، اپنے ہاتھ سے تیار کیا، تو اس عظیم مخلوق کے لیے اللہ پاک نے فیصلے بھی بڑے اونچے فرمائے، رتبے اور مقام بھی بڑے اونچے فرمائے. تو جو بھی بندہ رضا بالقضا کو حاصل کر لے گا، اللہ کی مرضی میں مر مٹے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین ذات، کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتے، کبھی بھی ان کا نقصان نہیں چاہتے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بھی بندہ من مانی کرے اللہ کی فیصلوں کے سامنے، اڑی اور اڑنے لگے، اپنے فیصلوں کو تھوپنا چاہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہی ہو جائے، تو فرمایا کہ من لم يرضى بقضائي، جو بھی میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، ويصبر على بلائي، جو میری بھیجی ہوئی کسی بھی مصیبت پر صبر نہ کرے، اور نہ تو وہ میری قضا پر راضی، میں نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے پر چوں چنا کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ گئی, کسی بڑے کا انتقال ہو گیا, کسی چھوٹے کا انتقال ہو گیا, کسی بھائی بہن کا انتقال ہو گیا, خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا, خدا نہ خواستہ کوئی مالی نقصان ہو گیا, خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی حادثہ ثانیہ, کوئی اپنا جسمانی نقصان ہو گیا, کوئی بھی نقصان آیا, کوئی بھی آزمائش, کوئی بھی امتحان آیا, فیصلہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. من لم يرضى بقضائي, جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہوا, ويصبر على بلائي, اور میری بھیجی ہوئی مصیبت پر جس نے صبر کر مظاہرہ نہ کیا, فليلتمس ربا سوائي, اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا, فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے. فليلتمس ربا سوائي, میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنائے کہ جو میرا, جو میری کھائے, جو میرے بنایا ہوا, میرا پیدا کیا ہوا اور میرا ہی رزق کھاتا ہے, جب میں نے اس پر کوئی آزمائش بھیج دی, کوئی امتحان بھیج دیا, اب وہ شکوہ شکایت کرنے لگ جائے, تو ایسا بندہ, وہ میرا بندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے. فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَائِي, میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے. وَلْيَخْرُجْ تَحْتَ سَمَائِي, میری اس دھرتی سے بھی نکل جائے, میری اس آسمان کی چھتری کے نیچے رہنے کے وہ لائق اور قابل نہیں. وَلْيَخْرُجْ تَحْتَ سَمَائِي, میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے. کتنے غضبناک الفاظ ہیں کہ جو بندہ جزا فضا کرے, اللہ کے فیصلوں پر ناگواری کا اظہار کرے. ہوتا ہے بندہ اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے کہ نوکری اچھی مل جائے, آل اولاد کے اندر بال بچے ہو جائیں, بیوی اچھی مل جائے, آل اولاد ہو جائے, اور اسی طرح روزگار اچھا مل جائے, گھر بار اچھا ہو جائے, سواری کے انتظامات اچھے ہوں, عزت دولت شہرت ہو, ہر انسان چاہتا ہے. تگو دو بھی کرتا ہے, تگو دو کرتے کرتے بسا اوقات کوشش کرتے 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 اپنے حساب سے تو اس کو بڑا زمانہ لگتا ہے کہ میں مدت سے یہ کام کر رہا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہوتا. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک انسان, ایک آدمی کوئی سودا کرتا ہے اور اس سودے کے اندر بالکل اس سودے کے انتہا اور قریب پہنچ جاتا ہے کہ وہ سودا تکمیل کو پہنچ جائے, یا اسی طریقے سے کسی منصب اور منزل تک پہنچنے کے اندر وہ تگ و دو کرتے کرتے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے کہ بالکل وہ اپنے مقصود کو اور مطلوب کو حاصل کرنے والا ہے. یا مثلا شادی بیاہ کا معاملہ ہے, بالکل قریب پہنچ گیا کہ شادی ہونے کے امکانات تھے. یا اور کوئی دوسرے معاملات ہیں, ماں ہے نو مہینے تک اپنی آغوش کے اندر پال پوس کے اس نئے مہمان کے انتظار میں ہے, قریب ہے کہ ولادت ہو جائے, لیکن معاملہ برعکس ہو گیا, سودا بنتے بنتے بگڑ گیا, منصب عہدہ نوکری لگتے لگتے کام خراب ہو گیا, شادی ہوتے ہوتے معاملہ بگڑ گیا, بچہ پیدائش ہوتے ہوتے چند لمحے پہلے دم اس کا نکل گیا, انتقال کر گیا, یا پیدائش کے بعد انتقال کر گیا. اب مومن کی شان کیا ہے, اللہ کے ماننے والے کی شان کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, وہ بندے جن کو کوئی مصیبت پہنچے, بھلے وہ چراغ گل ہونے سے لے کر کسی کے جان کے جانے تک کا کوئی معاملہ ہو, مصیبت, جب بھی کوئی مصیبت پہنچائے, قالوا انا للہ, ہم سب اللہ ہی کہیں, و انا الیہ راجعون, اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. فرق اتنا ہے, کوئی ہم سے پہلے چلا گیا, کوئی ہمارے بعد جائے گا, اور ہمارا بھی نمبر لگا ہوا ہے. تو اگر یہ دھیان ہو کہ یہ چیز جس کا ہمارے سامنے نقصان ہوا, اس کا اتنا ہی وقت تھا, اس کے لیے یہی چیز مقرر تھی, رضا بالقضاء, کہ اللہ پاک کا فیصلہ اٹل تھا, وہ ہو کر رہنا تھا, تو مومن مسلمان اگر اس پر راضی ہے, بسر و چشم قبول کرتا ہے, ہاں صدمہ جو پہنچا, جو اس کو ایک دھچکا پہنچا, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, جو مصیبت کے وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے, تو ایسے صابرین کو ہم بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور اگر جزا فضا کی, باویلا کیا, شور شرابہ کیا, تو ہونا تو وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے, وہ تو اٹل ہے, ہو کر رہے گا اور ہو چکا. اب اس کے شور شرابہ کرنے سے نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکوہ اللہ کی مخلوق کے سامنے کر رہا ہے, وہ اجر و ثواب جو صبر کے اوپر اللہ پاک نے رکھا تھا اس سے محروم ہو گیا, آخرت اپنی خراب کر رہا ہے, اپنا ایمان ضائع کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے. یہی وہ وقت تھا آزمائش کا اور امتحان کا, اگر یہ صبر کے دامن کو تھام لیتا, اسی میں کتنے بلند مرتبے پا لیتا، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اللہ پاک اس کا نعم البدل بھی اس کو عطا فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کو ناراض کر لیا. کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربانی کی نگاہ فرمائیں گے. من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي وليخرج تحت سمائي. کہ جو بھی نہ تو میرے فیصلے پر راضی ہو نہ ہی میری بھیجی بھی آزمائش پر صبر کرے تو وہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے، میرے آسمان کی چھتری کے نیچے سے نکل جائے. کہاں نکل کر جائے گا انسان؟ بندے کی شان تو یہی ہے کہ جب کام کر رہا تھا تو اس کام کے انجام تک پہنچ جائے، شکر ادا کرے، اور اگر کام ہوتے ہوتے رک گیا تب بھی شکر ادا کرے کہ اس میں ضرور پھر ضرور کوئی نہ کوئی خیر ہوگی. وجہ اس کی کیا ہے؟ یہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بندہ کام کرتے 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 سودا اختتام کے قریب پہنچ کر قلدم ہو گیا، کسی عہدہ منصب کے حصول کرتے کرتے رکاوٹ آ گئی، معاملہ الٹ ہو گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ بڑی کوششوں میں لگا ہوا ہے، تگو دو کر رہا ہے، اور یہ اپنی نادانی سے وہ کام اختیار کر رہا ہے جس کے اندر اس کے لیے ہلاکت ہے. یہ کام اگر میں اس کے اندر اس کو کامیاب کر دوں تو یہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا، جہنم میں جا پڑے گا. اس لحاظ سے میں نہیں چاہتا کہ یہ بندہ اس کا انجام خراب ہو، تو اس چیز سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بندے پر ترس کھاتے ہوئے اس کو اس چیز سے بچا رہا ہوں. اللہ پاک اس کو بچا کر اس کام سے اس کو ہٹا دیتے ہیں. بندہ سمجھتے ہیں شاید میرے کام میں رکاوٹ آ گئی. وہ احکم الحاکمین و ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین ذات، وہ علیم مطلق جس کو علم ہے، پتہ ہے کہ اس کام کا انجام اس بندے کے لیے خطرناک ہے. ہمارے اور آپ کے لیے اللہ پاک نے کتنا درس رکھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے کے اندر کہ کشتی توڑی جا رہی ہے، بظاہر نقصان ہے، انجام کتنا اچھا. ایک بچے کی گردن مروڑ کے جان سے مارا جا رہا ہے، بظاہر کتنا بھیانک عمل، انجام کتنا اچھا. گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا جا رہا ہے، بظاہر ایک کنجوس اور بخیل قوم کی خدمت کی جا رہی، لیکن انجام کتنا اچھا. کشتی توڑی گئی تختے میں نقصان پیدا کر کے، آگے جو بادشاہ تھا وہ صحیح سلامت کشتی کو قبضہ لیا کرتا تھا، تو اس کشتی والے پر احسان کر کے اس نے ایک نقص پیدا کر دیا تاکہ اس کشتی قبضے سے بچ جائے. بچے کی گردن مروڑ کے اس کو واسی نے جہنم کر دیا، کیونکہ یہ بچہ ماں باپ کے لیے بھی خطرہ بن رہا تھا اور ان کو بھی سرکش بنا کر جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بننے والا تھا. گرتی ہوئی دیوار کے نیچے یتیم کا خزانہ مدفون تھا، اگر گر جاتی تو اس خزانے کے اوپر وہ بخیل قوم قابض ہو جاتی. اس مال کی حفاظت کے لیے دیوار کو سیدھا کرایا گیا. تو بسا اوقات انسان کسی کام کو اپنی مرضی کے خلاف دیکھتا ہے، سمجھتا ہے شاید میرے کام میں رکاوٹ آ گئی، حالانکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اس بندے کی خیر خواہی ہوا کرتا ہے. بچہ میلا کچیلا گندا ہو جاتا ہے، ماں اس کو نہلانے کے لیے جب باتھ روم میں لاتی ہے، غسل خانے میں لاتی ہے، پانی کے ڈونگے گرم ٹھنڈا ملاتی ہے، تو بچہ دیکھ کر بسا اوقات چیختا ہے، چلاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب صابن اس کے جسم پر ملا جاتا ہے تو ایسا چیختا ہے جیسے پتہ نہیں لال مرچ اس کی آنکھوں میں ڈال دی. ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن ماں شفقت بھرے ہاتھوں سے اس بچے کو پکڑ کے ملتی ہے، نہلاتی ہے، صاف ستھرا کرتی ہے، سر سے پاؤں تک نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے میل کچیل اسے دور کر کے پھر اس کو اپنی آغوش میں دبا کر سکھا کر اس کو نئے لباس پہنا کر تیار کر دیتی ہے. بچہ وقتی طور پر چیخا چلایا واویلا کیا، اسے معلوم نہیں کہ ماں میرے لیے کتنی بھلائی کر رہی ہے، لیکن اس بھلائی کو ماں جانتی ہے کہ میں اپنے بچے کو صاف ستھرا کر کے جراثیم سے، گندگی سے، آلودگی سے، میل کچیل سے صاف رکھ کے بچے کی صحت اچھی ہوگی. یہی حال بندے کا ہوتا ہے. بعض دفعہ آزمائش آئی، کوئی مصیبت آئی، بندہ واویلا کرتا ہے، سمجھتا ہے شاید یہ آزمائشیں مجھ پر ٹوٹ رہی ہیں. اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ان آزمائشوں سے گزر کر اللہ پاک اس کو کتنا اجلا اور منجلا بنانے والے ہیں، کیا رتبہ اور مقام عطا فرمانے والے ہیں. حدیث مبارک میں آیا کہ بسا اوقات اللہ پاک کسی بندے کے لیے جنت میں ایک اونچا رتبہ مقرر فرما دیتے ہیں، بندہ اپنے اعمال کے ذریعے اس رتبے تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ پاک کوئی آزمائش اس پر بھیج دیتے ہیں، اس آزمائش کو وہ سہتا ہے، اس کی بدولت اللہ پاک بندے کو اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں. تو بندہ تو ہر حال میں راضی ہے، ہم اسی میں جس میں ہیں آپ راضی. رضا بالقضا کا پیکر بن جائے تو کبھی بھی اس کے نفس کے اندر کوئی ملامت، کوئی حسرت، کوئی افسوس، کوئی پریشانی، کوئی پشیمانی نہیں ہوگی. نفس اس کا مطمئن رہے گا. آزمائش آئے گی، تکلیف ضرور ہوگی، لیکن پریشانی نہیں ہوگی. تکلیف اور پریشانی میں فرق. خدا نہ کرے جسم کے اندر کوئی پھوڑا پھنسی زخم ہو جائے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر بتاتا ہے کہ صفائی کرنی ہوگی, تو چیرے لگاتا ہے, مواد نکالتا ہے, گند بلا صاف کرتا ہے, تو تکلیف کے مارے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, لیکن پریشان نہیں ہو رہا کہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ میں, اوزار لیے کھڑا ہوا اور کاٹ پیٹ کر رہا ہے, پریشان نہیں ہے, اطمینان میں ہے کہ انشاءاللہ شفا مل جائے گی. تو تکلیف ضرور ہوتی ہے مصیبت آنے پر, لیکن پریشانی نہیں ہوتی. جب رجوع اللہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تھام لی جائے, رضا بالقضا کو اپنا لیا جائے, تو بندے کا حال پھر وہی ہوتا ہے جو حضرت زنون نے مصری رحیم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسی زندگی گزر رہی ہے, اور میں کہ زندگی کے کیا پوچھتے ہو, ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اگلا آدمی حیران ہو گیا کہ یہ کام تو انبیاء کے لیے بھی نہیں ہوتا, کہ انبیاء کے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں, امتحانات آتے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کام میری دنیا کے اندر میری چاہت اور مرضی کے مطابق ہوتا ہے. تو کہنے والے نے پوچھا کہ یہ کیسے, فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ کہ ہم نے تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا, اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیا. وہی بات ہے کہ راضی ہیں ہم اسی میں جس میں ہیں آپ راضی, ہم نے اپنی مرضی کو مٹا دیا, اپنی چاہت کو مٹا دیا, ہم نے اپنی چاہت وہی رکھی جو اللہ کی چاہت ہے, اپنی مرضی وہی رکھی جو اللہ کی مرضی ہے. تو دنیا میں ہر کام جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, وہی مرضی ہماری بھی مرضی ہے, تو دنیا کا ہر کام ہماری مرضی اور چاہت کے مطابق ہو رہا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ چیز اگر انسان اپنا لے, رضا بالقضا, اللہ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے اپنانے والا بن جائے, خوشی آئے تو شکر ادا کرے, غم آئے تو صبر سے کام لے, رجوع اللہ رکھے, تو نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہو جائے گا. دو شخص انتقال کر رہے ہیں, ایک مسلمان ہے ایک عیسائی ہے, مرتے مرتے دونوں کی آخری حسرت, مسلمان کے دل میں چاہت پیدا ہوئی زیتون کے تیل کو استعمال کرنے کی, تیل الماری میں رکھا ہوا ہے, اور ایک ہے عیسائی غیر مسلم, اس کے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ مرتے مرتے مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے. اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا, فرمایا کہ جاؤ اس عیسائی کے تالاب کے اندر مچھلی ڈالاؤ تاکہ یہ مچھلی کھا لے, اور اس مومن مسلمان کے تیل کی بوتل گرا دو تاکہ وہ تیل ضائع ہو جائے. فرشتہ حیران ہوا, یارب آپ کا بندہ جو چاہنے والا ہے اس کی چاہت کو پورا کیے بغیر آپ تیل گروا رہے ہیں اور عیسائی کو مچھلی کھلا رہے ہیں. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ میرا مومن بندہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا, اس کے یادداشت کے اندر اس کی ایک خطا نہیں آئی, اس کی اس نے معافی نہیں مانگی آج تک. میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے سامنے آئے تو اس کے دامن پر وہ ایک خطا کا داغ بھی لگا ہو, اس کو یہ تکلیف پہنچا کر اس کے بدلے جو یہ صبر کرے گا, اس صبر کے بدلے میں خطا بھی دھو ڈالوں گا. اور اس عیسائی نے زندگی میں ایک نیکی کی ہوئی ہے, مجھے گوارا نہیں کہ وہ میرے پاس آئے نیکی لے کر اس کا بدلہ مجھے دینا ہو, میں چاہتا ہوں کہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ چکا دوں, تو وہ جو چاہت ہے مچھلی کی وہ دنیا میں اس کا بدلہ چکا کر دنیا ہی میں اس کو فارغ کر دوں. تو مومن مسلمان ہر حال میں مزوں میں ہے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کا برا نہیں چاہتے, ہمیشہ اس کا بھلا چاہنے والے. اللہ پاک کے بارے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان اللہ اذا قضا قضاء فيحب ان يرضى به, کہ اللہ پاک جب کوئی فیصلہ صادر فرما دے تو اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس پر بندہ راضی رہ کر دکھائے. بندہ راضی رہنے والا بن جائے, زندگی بھی پرسکون ہوگی, نفس بھی ایسا مطمئن ہوگا, جتنا ملا ہے اس پر قناعت کرے گا, جتنا زیادہ ملے گا شکر ادا کرے گا, اس کے دل میں نہ تو کبھی حسرت آئے گی, نہ ہی کبھی وہ دوسروں کے مال و دولت پر نظر ڈالے گا, نہ ہی اس کے اندر حرص و حوث ہوگی, نہ ہی حسرت کینہ بغض کے اندر مبتلا ہوگا, خود بھی چین اور سکون سے جیے گا, دوسروں کو بھی چین اور سکون سے جینے دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رضا بالقضا کی صفت سے مالا مال فرمائے, اور تمام کی تمام وہ نیک کہ اس کے ذریعے اللہ پاک اپنا قرب عطا فرماتے ہیں, وہ قربتیں ہم سب کو نصیب فرما دے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے الہ العالمین تمام بیماروں کو بالخصوص جناب محسن صاحب کو، جناب اشرف صاحب کو، جناب سہیل عارف صاحب کی اہلیہ محترمہ کو اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائیے. اے الہ العالمین محسن صاحب کے منہ میں جو زخم ہو گئے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان تمام زخموں کو صحیح فرما کر صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائیے. تا دیر اپنی بال بچوں میں اولاد میں خوشیوں کے ساتھ ان کو عمر دراز نصیب فرمائیے. ہم سب کی بھی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. تمام مہلک اور مضر اور خطرناک امراض سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. نقصان دہ تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے. اے الہ العالمین رضا بالقضاء سے مالا مال فرمائیے، اپنے فیصلے کو دل و جان سے اپنانے والا بنا دیجئے، ہر حال میں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجئے، ہر حال میں خوش رہنے والا بنا دیجئے. اے الہ العالمین اتباع سنت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین خوشگوار زندگی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین بابرکت زندگی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہمیں اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائیے، ہماری اولاد کو ہماری خوشیاں نصیب فرمائیے. ہر خیر سے مالا مال فرما دیجئے، تمام شرور و فتنوں سے ہمیں بھی اور حضور کی ساری امت کو حفاظت نصیب فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.